الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة النساء کا یہ آغاز ہے. سورة النساء مدنی سورت ہے، جس طرح قرآن پاک کی چند سورتیں مکی ہیں اور چند مدنی ہیں، تو یہ بھی مدنی سورتوں میں سے ہے. اور مدنی سورت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو سورتیں مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی سورتیں کہتے ہیں. تو یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں سیٹل ہو چکے تھے، یعنی کہ احد اور غزوہ بدر والے واقعات چند ہو چکے تھے، اور اب مسلمان اسٹیبلش ہو رہے تھے، کیونکہ کافروں نے ٹرائی کر لی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، تباہ کرنے کی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں. تو اب مسلمان وہاں اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے، منافقین کھل کے سامنے آ گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں غزوہ بدر احد میں مسلمان شکست نہیں کھا سکے، تو وہ کھل کے احد میں جیسے سامنے آ گئے کہ وہ نہیں جنگ میں گئے. تو ایک چیز تو یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ اب ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو رہی تھی، اور جب اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو رہی تھی تو اب احکام چاہیے تھے کہ کیسے مسلمانوں کی حکومت ہوگی، کیسے مسلمان آپس میں رہیں گے، معاشرے کا نظام کیا ہوگا. تو اس صورت مبارکہ میں بہت سارے احکام ملتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں تھے کہ احکام بھی تھے لیکن بہت سارے عقائد بھی ٹھیک کیے گئے کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے. تو اس صورت مبارکہ میں بھی وہ پورشن بھی ٹچ ہوگا، منافقین کو بھی ایڈریس ہوگا، اہل کتاب کو بھی ایڈریس ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے صورت مبارکہ کا وہ معاشرتی احکام کا ہے. اور معاشرتی احکام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خاندان، کیونکہ معاشرہ خاندانوں سے مل کے بنتا ہے. تو خاندان کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیسے پھل پھول سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، تو خاندانی نظام کیسے پروان چڑھ سکتا ہے، اس کے متعلق بہت ساری ٹیچنگ اس میں ہے. اور خاندان کے اندر بھی سب سے اہم جو رول ہے وہ ایک بیوی کا ہے، ایک عورت کا ہے. تو اس لیے اس کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق اس صورت مبارکہ میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے. اور اسی لیے اس صورت کا نام ہی صورت النساء، نساء سے مراد عورتیں، تو اس صورت مبارکہ کا نام ہی صورت النساء ہے. تو اس میں بہت زیادہ جو ڈسکشن ہوگی وہ اس خاندانی نظام کے متعلق ہوگی، اور اس میں بھی عورتوں کے جو رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق کے متعلق بھی بات ہوگی، اور خاندان کیسے، مرد کا کیا رول ہے، عورت کا کیا رول ہے، وہ سب ڈسکس ہوگا. اور اس کے علاوہ وراثت کے کیا احکام ہیں، کیونکہ خاندان ہے تو پھر پیرنٹس میں کوئی جب فوت ہوتا ہے، کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو آگے کیسے مال تقسیم ہوگا، تو اس کی بھی ڈیٹیلز میں موجود ہیں. اب اس صورت مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک لحاظ سے یونیک ہے، کہ عام طور میں مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں ان میں خطاب بڑا کیٹیگوریکلی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا یہ ہوتا ہے کہ کافروں، یا ہوتا ہے منافقین سے خطاب ہوتا ہے، اور کئی کئی پہ پورے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے. لیکن عام طور پر مکی صورتوں میں انسانوں سے خطاب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار بھی مینلی شامل ہوتے ہیں، کہ مکہ مکرمہ میں ابھی احکام نہیں آ رہے تھے، عقائد کی دوسری کی بات تھی، تو اس لیے انسانوں سے جنرلی خطاب کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسان. اور تو یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہو رہی ہے، اور آگے جو ڈیٹیلز آنے لگی مسلمانوں کی، پورے معاشرے کی کو بنانے کے متعلق آنے لگی، لیکن آغاز کا جو ہے پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے پھر خطاب کیا، اور انسانوں میں کافر بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں کہ جو اپرنٹلی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ہوتے، اور مسلمان بھی شامل ہیں، تو سب شامل ہیں. تو سب سے اللہ تعالی نے ایڈریس کیا، اور وہ کیا ایڈریس کیا؟ اتقوا ربکم، کہ پہلا جو یعنی کہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی تمام انسانیت سے وہ تقویٰ ہے. اب اس میں مسلمان نہیں صرف شامل، تمام انسان اس میں کافر بھی شامل، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تقویٰ اختیار کریں. اب تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے یعنی کنسائزلی اس کی ڈیفینیشن کی جائے کہ گناہ سے بچو. ایمان تو تم لے آئے ہو، تم نے اقرار کر لیا مسلمان ہونے کا، ایمان لے آئے ہو، لیکن اگلے اسٹیپ پہ جاؤ، اب گناہ سے بچو، پریکٹیکلی اس پہ آؤ، یہ تقویٰ ہے. لیکن جب کافر کے متعلق بات کی جائے گی تو ابھی وہ ایمان نہیں لایا، تو اس سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس لنک کو جانو، ریلیشن شپ کو جانو جسے تم بھول گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بات کی کہ اتقوا، پھر کہا کیوں اللہ سے تقوی اختیار کرو، ربکم، کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پالتا ہے، اور یہ رب ہونے کے اقرار تمام انسانیت کے لیے ایک جیسا ہے. کافر بھی اور یوم الاخر میں یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو رب مان چکے ہیں، مسلمان بھی مان چکے ہیں، تمام انسان مان چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کو یاد کرائے کہ تم اس رب کو پہچانو. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے ریلیجن جو دوسری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودی عیسائی، سب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ریمائنڈ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. جو اللہ کو نہیں مان رہا تو دل میں اس کے بھی ہے، کیونکہ بیج ہر ایک کے اندر ہے کہ ہر کوئی اللہ سے اللہ کی ربوبیت پہ اقرار کر چکا ہے یوم الاخر میں پیدا ہونے سے پہلے، تو بیج تو ہے، لیکن کوئی آ کے کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کسی گاڈ کو نہیں مانتا، ایتھیس بن جائے، لیکن سٹل اس کے اندر وہ بات ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی کو ایڈریس کیا کہ ربکم، کہ تم جتنا مرضی اسے دبا لو لیکن پھر بھی تمہارے اندر ایک ہوگی، آواز اٹھے گی، تو ہاں میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ سے تعلق اپناؤ. اور کیا کہ اللہ خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ تمہاری تخلیق کی ہے، تم خود بھی دنیا میں آگے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تو بیسس سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت، جس میں سب یونینیمس ہیں کہ تخلیق ہوتی ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ ہمارا خالق ہے سوائے چند گروپس کے، تو وہ بھی جانتے ہیں، غور و فکر کرے تو جان جائیں، اور جانتے بھی ہیں کئی بار، لیکن اپنی مختلف وجوہات کی بنا پہ، مختلف موٹوز کی بنا پہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بیسس کی طرف یاد دہانی کرے کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، پیدا بھی کیا اور پال بھی رہے، تم خود نہیں پل رہے. اور خود انسان غور کرے، جو پچھلی آیت مبارکہ سورۃ مبارکہ میں گزر چکی ہے، آخر لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ تفکر کرنا کہ کیسے چل رہا ہے، ایک ہی روٹین لائف گزار رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے صبح سے شام تک، ایک ہے غور و فکر کرنا. جو غور و فکر کرتا ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے ضرور پہنچتا ہے کہ ایسے نہیں سب کچھ ہو رہا، یہ اس کے پیچھے کچھ ذات ہے، کوئی طاقت ہے جو کہ ساری چیز کو کر رہی ہے. اب اس کے بعد میں نفس واحدہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ تم ایک نفس سے پیدا کیا، وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. اب تمام ریلیجن، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہیں سے انسانیت کا آغاز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی سب کو ریڈریکٹ کیا کہ اس کو یاد کرو کہ تم ایک آدم علیہ السلام سے آئے ہو. اب اس میں بہت سارے میسیجز ہیں جو آگے چلتے رہیں گے، آپس میں لنک ہیں سارے. اس میں سے ایک یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو کوئی وہ شرک پہ نہیں آئے تھے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تو وہی تم اسی کو لاد میں چل رہے ہو، تم اس کو وحدہ لا شریک مانو. تو عیسائیوں یہودیوں کو میسج مل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہودی عزیر علیہ السلام کو کہے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ توحید پہ تھے، تو تم انہیں کے اولاد میں تم کیسے شرک کرنا شروع کر دو. اور باقی انسانوں نے کیسے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، کہاں سے شرک آ گیا انسان کے اندر؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو کوئی شرک نہیں لے کے آئے تھے دنیا کے اندر. تو یہ انسانوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور شیطان نے ایک راستہ دکھایا کہ تم جب کمزور پڑتے ہو تو کسی کا سہارا ڈھونڈتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، تو کسی کا سامنے سہارا پکڑو، کسی بت کو بنا لو، کسی اور چیز کو بنا لو، کوئی سورج کو بنا لیتا ہے، کوئی چاند کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی تمہارا سہارا نہیں، وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. اور ایک آدم علیہ السلام سے کیا میں نفس واحدہ، تو اسی کو یاد کرو کہ تم ساری ہیومینٹی وہاں پہ یونینیمس ہو. اور پھر کہ وہ خلق منہا زوجہا، اور پھر ان میں سے ان کی زوج کو پیدا کیا، بیوی کو پیدا کیا. اب یہ وہ ریڈریکٹ ہو رہا ہے، انٹرکنیکٹڈ ہے میسج. کیا اب اگلی بات تھی کہ ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اب یہ خاندانی نظام کی طرف بات جانی شروع ہوئی ہے. کہ پہلے توحید کی طرف بھی لائے اللہ تعالیٰ اور پھر اس طرف بھی لائے کہ اب ان میں سے ان کی بیوی کو پیدا کی. اب یہ بھی بڑی نوٹیبل بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی ان کو انہی میں سے پیدا کیا. نہ اللہ تعالیٰ تخلیق کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کی پتلی میں سے ان کو پیدا کر دیا. اب اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. ایک میسج تو یہ کہ علماء نے یہ لکھی بات کہ پسلی سے پیدا کرنا. اب اس میں کئی میسجز ہیں. ایک میسج تو یہ پتا چل گیا کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو یہ بھی بتایا گیا روایات کے اندر ہے کہ اسی طرح عورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. پسلی اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جاتی ہے, اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے, نیچرل کرو ہوتا ہے. اگر وہ سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو پسلی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح ہر عورت کا ایک مزاج ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ایفرٹ کرے, اس پہ محنت کرے کہ نہیں میں اس کو اپنے مطابق بنا لوں, جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے اس کو بنا لوں, تو پھر خاندانی نظام نہیں چل سکتا, وہ ٹوٹ جائے گا, نکال ڈائیورس ہو جائے گی, وہ ٹوٹ جائے گا نظام. تو اس لیے اصول یہ ہے کہ کبھی عورت پہ اس طرح محنت نہ کرے کہ اسے اپنے مزاج کے مطابق بنائے. اور یہ مطلب کہ نوٹیبل میسج ہے. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں گھروں کے اندر, ان میں سے اکثر اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کوشش کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈومینیٹ کرنا اس کا حق بھی ہے, جس سے آگے آیات آئیں گی. اس کو لیڈر بنایا گیا گھر کا, تو لیڈر کی ہی بات مانی جاتی ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر, گھر کے اندر. لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں بیوی میرے مطابق بن جائے جیسا میں چاہتا ہوں. یہی اس کی سب سے بڑی غلطی. بیوی کو اپنے مطابق نہیں بنانا ہوتا, بلکہ اس کو اس کے مطابق رہتے ہوئے اس سے میکسیمم یوٹیلائزیشن لینی ہوتی, کہ زیادہ سے زیادہ, یعنی کہ میں جتنی وہ بات میری مان سکتی ہے ویل اینڈ گڈ, جو اس سے فائدے مل سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر کوئی فائدہ نہیں مل رہا یا اس کا ایک مزاج ہے, زبان کی تیز ہے یا اور کوئی ایشوز ہیں, تو پھر اس کو چینج کرنے کی ایفرٹ نہ کروں. جتنی مرضی ایفرٹ کروں گا میں ٹوٹ جاؤں گا, گھر ٹوٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر, لیکن یہ توقع رکھنا کہ وہ بدل جائے گی یہ صحیح نہیں ہے. یہی مقصد ہے اس چیز کو کہنے سے کہ پستی سے پیدا ہوئی اور اس میں کرو ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. تھوڑی بہت چینجز تو ہو سکتا آ جائیں, لیکن بالکل صحیح ہونا کسی کا یہ بہت مشکل ہے. تو خاص طور پر عورتوں کا, مردوں میں بھی ہوتا ہے آبویسلی, ان کا بھی مزاج ہوتا ہے, وہ جوان ہونے سے اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے ان کا مزاج, تو وہ بھی نہیں بدلتے, لیکن عورتوں میں یہ بات خاص طور پر پائی جاتی ہے. اس پہ نہیں اوور انڈلج ہونا چاہیے کہ نہیں وہ بدل جائے, نہیں وہ بدل جائے, نہیں وہ بدل جائے, زندگی گزر جائے گی, انسان زندگی ویسٹ کر دے گا, وہ محبت والا بھرا رشتہ جو بنا سکتا تھا وہ نہیں بنے گا اور زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی, اس ایفرٹ میں تو نہ لگے. ہاں جیسی ہے دیکھیے اس میں پازیٹیوز کیا ہے, اس کو دیکھتا رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. وہ میرے بچوں کی ماں ہے, میرے بچوں کو وقت دیتی ہے, مجھے کھانا دیتی ہے, میرے کپڑوں کو دھو رہی ہے, میری کیئر کر رہی ہے, کتنے کام کر رہی ہے پازیٹیو دیکھنے پہ. حالانکہ اگر وہ نہ کرے تو میرے گھر کا نظام نہیں چل سکتا. مجھے کپڑے دھونے کے لیے ایک ملازم رکھنا پڑے, روٹی پکانے کے لیے ایک ملازم رکھنا پڑے, صفائی کرنے کے لیے ملازم رکھنا پڑے, میرے بچوں کے لیے ایک آئے رکھنی پڑے, کتنے کام اس نے سنبھالے ہوں گے جو کہ میں جن کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہوں. تو یہ پازیٹیو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارے, اس کے نیگیٹو دیکھ کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں زندگی کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کی پتی سے پیدا ہوئی کہ وہ قلب کے دل کے پاس ہوتی ہے. تو مطلب کیا کہ یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا, یہ محبت بھرا رشتہ ہے, یہ عقل پہ بیس نہیں کرتا, یہ محبت پہ بیس کرتا. تو اس رشتے کو محبت پہ پروان چڑھانا ہوتا ہے, عقل پہ نہیں. نہیں اس کی یہ بات ایسی ہے, اس کو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ اتنا نہیں پروان چڑھتا, یہ محبت پہ پروان چڑھتا ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑو, آپس میں اسی طرح پازیٹو دیکھتے ہوئے محبت پیدا کرو, دل میں بسو ایک دوسرے کو. تو یہ سارے میسجز ہیں. اب کیسے کنیکٹ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم سب میرا تقویٰ اختیار کرو, میں رب ہوں, میں پال رہا ہوں, اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ایک نفس سے آئے ہو جو کہ توحید پہ تھے, اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا. تو وہاں سے یہ رشتہ ازدواج چل رہا ہے, گھریلو رشتہ وہاں سے چل رہا ہے, خاندانی نظام وہاں سے چل رہا ہے. اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اب ان سے ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلا دیا, ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گیا اور انسانوں کی کثیر تعداد دنیا میں آ گیا, عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. اب یہ بھی ایک میسج جو آگے کنٹینیو بھی ہوگا کہ خاندانی نظام, آپس میں محبت, پیار محبت, دوسرے کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرنا, ساتھ رہنے کی کوشش کرنا, دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا, دوسرے سے میکسیمم یوٹیلائز اس کی پازیٹیوز کو کرنے کی کوشش کرنا. لیکن اب اگلی چیز کہ ایک انسانی رشتہ بھی ہر ایک کا, کیونکہ ناس ہے تمام انسان ہے. اب انسانوں کا آپس میں بھی ایک رشتہ ہے, سارے ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہے. اب آ کے یہ ہے نا کہ وہ کرسچن ہے اور وہ جیو ہے اور وہ مسلم ہے, وہ ایتھیسٹ ہے, وہ کسی اور ریلیجن کا ہے, یہ تو اب ہے, لیکن ہے تو ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد, تو اور وہ سب کا خالق بھی ایک ہے, سب کا مالک بھی ایک ہے, سب کا رب بھی ایک ہے, تو ایک انسانی رشتہ بھی ایک دوسرے سے, تو انسانیت کا بھی ایک رشتہ ہے جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں, تو انسانیت بیسک سے بھی ایک رشتہ ہے ایک دوسرے سے, تو اس رشتے کی بھی لاج رکھنی ہوتی ہے جو انسانی طور پر ہے, اور یہ بیوی پہ اتنی اپلیکیبل, اس طرح بھی اپلیکیبل ہے کہ بیوی کے ساتھ رہ رہے تو کتنے رشتے اس کے ساتھ ہیں, ایک انسانی رشتہ ہے, اگر وہ کوئی رشتہ نہ ہوتا ایک انسانی رشتہ تھا, وہ کسی اور مذہب کی ہوتی وہ انسانی رشتہ تھا, لیکن وہ مسلمان ہے, جو اسلامی رشتہ دوسری چیز, تیسری چیز کہ اس کا ایک رشتہ جڑ چکا ہے آپ سے, وہ زندگی کے ساتھ آپ کا دے رہی ہے ایک اور رشتہ, تو کتنے رشتے آپس میں ملٹی پلائی ہو گیا, اب اس کا کتنا خیال کرنا ہے, انسانوں کا خیال کرنے کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو تمام انسانیت کی جان بچا لی, ایک انسان کوئی مسلمان نہیں, کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ کون ہے انسان, ایک انسان ہو وہ بے شکافر ہو بے ایتھیسٹ ہو جو بھی ہو, اس کی اگر جان بچا دی تمام انسانیت کی جان بچا دی, اور اگر ایک بھی جان لے لی ناحق تو پھر تمام انسانیت کی جان لے لی. اب یہ ہے میسج دین اسلام کا جس کو صحیح طور پہ آگے پہنچایا نہیں جاتا, تو نہ جانے کیا کیا ذہن میں لے کے نان مسلم بیٹھے ہوتے ہیں, ایون مسلمان کی آج کل کی نیو جنریشن قتل نہ جانے کیا کیا قرآن اور اسلام کے متعلق باتیں ذہن میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسانی رشتہ آپس میں, اور اس میں وہ ساری شامل ہے, جان بچانے سے مراد یہ ہے کہ فزیکل جو نیڈس ہیں اسے پرووائڈ کرنا, کوئی بھوکا مار رہا ہے اس کو بچائے, کسی کو بلڈ چاہیے, کسی کو خون چاہیے اسے بچائے, کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے اس کو دے, یہ نہ دیکھے کس ریلیجن کا, تو جو بھی, اور اس کو سائیکولوجیکل کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ نہ ہو کہ اس سے غصے سے بات کرے, انسان تو ہے نا, وہ اس کی غیبت نہیں کر سکتا کہ نہیں فلاں تو اتنا برا ہے, بے شک وہ ایتھیسٹ ہو لیکن میں اس کی غیبت کیوں کروں, اب یہ سارے انسانی حقوق ہیں, اس میں کوئی ریلیجن کا نہیں, نہ انسانی حقوق ہیں کہ دوسرے کو کیئر دینا, دوسرے کا خیال کرنا, اسی لیے جس مرضی ریلیجن کو ایک مسلم کنٹری کے اندر جب رہتا ہے اس کے پورے رائٹس ہوتے, اس کی پورے رائٹس کے بعد گاؤں کی حفاظت ہوگی, اس کو کھانے کو دیا جائے گا, پینے کو دیا جائے گا, اس کو پوری حفاظت پرووائڈ کی جائے گی جیسے ایک مسلم سٹیزن کو وہاں پہ رائٹس ہوں گے, تو یہ انسانیت کی بیسس پہ ایک رشتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کو یاد کرا رہے ہیں کہ تم ایک آدم اسلام کی اولاد ہو, اس رشتے کو یہ پہچان لو کہ تم سب انسان ہو, تم سب ایک رب کی, رب تمہیں پال رہے, تمہیں ایک رب نے تخلیق کیا, ہاں جہاں ڈفرنس ہے, کوئی مانتا ہے رب کو کوئی نہیں مانتا, اس کا شریک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, لیکن انسان تو ہو نا, اس یہاں سے یہ میسج شروع ہو رہا ہے, یہاں سے معاشرہ جنم لیتا ہے, پہلی چیز ہے انسانیت, تب معاشرہ پلتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اسپیسیفائی کر دیا, بات شروع ہوئی انسانوں سے, بات شروع ہوئی تقوی سے, کہ سب انسانیت کو کہا کہ تقوی اختیار کرو, سب انسانیت کو یاد کرایا تمہارا ایک رب ہے, تمام انسانیت کو یاد کرایا کہ تمہیں تخلیق, تم سب اللہ کی مخلوق ہو, پھر کہا کہ تم میں سے عورت کو پیدا کیا تمہاری پسلی سے, تمہارا ایک بانڈ ہے آپس میں, اور یہ تمام انسانیت جو مرد عورت پھیلے ہوئے ہیں جس مرضی ریلیجن کے ہوں, یہ سب کے سب انسانیت کے طور پہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور تقوی اختیار, جو پھر کہا تقوی اختیار, کیونکہ یہ جو انسانیت کا بھی آپس میں لنک ہے, انسانی حقوق ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اور اسپیسیفکلی جو گھر کے اندر رائٹس ہیں, یہ تقوی کے بغیر نہیں آ سکتا, کنٹینیوٹی سے تقوی تقوی تقوی, اور عام طور پہ یہی آیات نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں, کیونکہ تقوی کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا, ورنہ یہ رائٹ کوئی نہیں دے سکتا, ورنہ تو ٹیٹ فور ٹیٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ عدلے کا بدلہ, اس نے اچھا کیا تو میں بھی کروں گا, نہیں اچھا کیا نہیں کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک کافر ہو, ایک ہندو ہو, ایک جیو ہو, ایک نان مسلم ہو, اور انسان پھر بھی اچھا بول بولے, پھر بھی اس کی غیبت نہ کرے, پھر بھی اس کی مدد کرے, اس کی ہیلپ کرے, اس کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر دے, یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کو انسان حاضر نہ جانے کہ ہاں میں اس کے سامنے, یہ اس کی مخلوق ہے, اس کی مخلوق تو ہے نا, کہ دیکھیں ایک ہوتا خاندان, تو اللہ تعالیٰ کہتے تمام یہ انسانیت ایسے ہی ہے جیسے میرا کنبہ ہے, تو یہ وہ ریلیشن شپ, میرا کوئی شیخ ہو, میرا کوئی استاد ہو, اس کا بیٹا آ جائے, میں ویسے ہی ریسپیکٹ کروں گا جیسے شیخ کرتا ہوں, مرنے کے بعد کہا گیا کہ اپنی خالہ, اپنی جو ریلیٹوس ہیں پیرنٹس کے, ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تمہارے پیرنٹس کے ریلیٹوس ہیں, تو ایک لنک ہوتا ہے, ایک نسبت ہوتی ہے, تو اس پوری مخلوق کو اللہ سے نسبت ہے, تو میں سب مخلوق سے اچھا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, بس میرے لیے کافی. یہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہے پہلی آیت مبارکہ, اس کو نہ بھولو کہ تم ان سب کا خالق اللہ ہے, اس سب کا رب اللہ ہے. اسی ریلیشن شپ کو, وہ تو بات کی باتیں ہیں کس کا کیا ریلیجن ہے, کیا اس کا عقائد ہے, کیا مذہب ہے, وہ تو بات کی باتیں, انسانی رشتہ بھی ایک چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تقوی اختیار کرو, پہلے کہہ چکے ہیں لیکن پھر کہا. کیوں اب آگے ایک اور بات کرنی تھی کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام لے کے تم ایک دوسرے سوال کرتے. کہ انسان ڈیلنگ میں کیا کرتا ہے معاشرے کے اندر, معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کئی بار جب بہت ایمفسائز کرنا ہو سٹریس دینا کسی بات پہ, تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے مجھے میرا حق دے دو. اللہ تعالیٰ کا نام یوٹیلائز کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائے کہ تم میرا نام لے کے ایک دوسرے ڈیل کرتے ہو تو مجھے بھی تو یاد کیا کرو. اس کا رائٹ لینے کے لیے تم میرا نام استعمال اکثر کرتے ہو, رائٹ دینے کا بھی تو سوچا کرو. سارا ایشو اس وقت, اکثر ایشو دنیا کے اس وقت اندر اس وقت اس لیے ہے کہ رائٹ لینے کی بات ہو رہی ہے, رائٹ دینے کی بات نہیں ہو رہی. کبھی کسی نے کہا کہ میں رائٹ دینے, مجھے بتاؤ میں نے رائٹ دینے, مجھے کسی نے سکھائے نہیں میں نے رائٹ دینے, میں نے بیوی کے رائٹ دینے, میں نے پیرنٹس کے رائٹ دینے, میں نے بچوں کے رائٹ دینے, مجھے سکھاؤ, میری عمر گزر گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. اس پہ ریئر بھی کوئی شاید آیا ہو کسی کے پاس, ہر بندہ آتا ہے کہ مجھے رائٹس دو. بیوی کے حقوق پہ بیان ہوتا ہے تو بجائے کہ بیوی اس کو سمجھ کے اس کے, یعنی شوہر اس کو سمجھ کے اس کے رائٹس دے, بیوی مطلب کہ وائف ورثہ چل رہا ہوتا ہے کہ شوہر کے, جب شوہر کے حقوق پہ بات ہو تو بیوی نہیں اس کو لیتی بلکہ شوہر کہتے ہیں دیکھو میرے رائٹس دو. وہ کیا بات ہوئی ہے, بیوی کے حقوق پہ بات ہو تو پھر بیوی کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو میرے کیا رائٹس ہیں مجھے دو. یہ نہیں ذہن میں آتا کہ میں نے کیا دینے ہیں, لینے کی بات ہمیشہ ہوتی ہے رائٹ کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تم رائٹس لینے کے لیے میرا نام یوز کرتے ہو کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو یوٹیلائزیشن کرتے ہو, تو دیکھو یہ اللہ کا نام ہے, اس کا اسے ڈرو, اسے تقوی اختیار کرو, اسے لنک کو نہ بھولو, رائٹس دینے کی بھی بات کرو. ایک چیز. دوسرا یہ کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ کس طرح جڑتا ہے, ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد, لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کے نام لیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے ہیں, کلوزر رشتہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا نام لے کے اس رشتے کو جوڑا جاتا ہے. اور تو پھر اللہ نے کہا کہ مجھے جب رشتہ جوڑ جاتا ہے تو مجھے کیوں بھول جاتا ہے, تب بھی جب کمرے کے اندر ہو, جب تنہائی کے اندر ہو, تب بھی تو مجھے یاد کرو کہ تمہارے اس سے کیا لنک ہے. یہ سوچے کہ بھی وہ انسان ہے جس کی پہلے بات ہوگی, تمام انسانیت کے حقوق ہیں, پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہے, کوئی نان مسلم نہیں ہے, اس کے رائٹس ہیں. پھر تیسری چیز کہ وہ اللہ کے نام سے تمہارے سے جڑی ہے یا جڑا ہے, اس کے رائٹس ہیں, تو اس کو کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کو. تو واتقوا اللہ. اور یہ ایسا رشتہ ہے اس میں کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں چل سکتی, یہ نہیں کہ پلیز میں نہ کہ وہاں پہ کوئی رولز ریگولیشن امپلیمنٹ کرائے, وہ تو باہر کرا سکتا ہے. اندر تو ایک چیز ہے تقوی. میاں بیوی میں کیا چیز ہے, ایک چیز ہو سکتی ہے جو اس رشتے کو بہتر بنائے, وہ تقوی ہے, اللہ کا خوف, اللہ کا تعلق, ورنہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے ساری زندگی. اور اسی لیے خاندانی نظام دنیا کے اندر اس وقت افیکٹڈ ہے, بہت زیادہ افیکٹڈ. اس صورت سے پتہ چلتا ہے نظام کی کیا اہمیت ہے, معاشرہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اس صورت مواقع پڑھیں گے کتنا امفسائز کیا گیا ریلیشن شپ سے میاں بیوی کے. تو یہ تقوی پہ بیس کرتا ہے. برا لگ رہا ہے ایک شخص, عورت بری لگ رہی ہے, شوہر برا لگ رہا ہے, اس نے جو بری بات کہہ دی غلط طریقے سے کہہ دی, لیکن میں اللہ کے لیے سے معاف کروں, سٹل میں اس کے لیے اچھا رہا. یہ اس کے لیے کوئی حوصلہ چاہیے, کوئی محنت چاہیے, کوئی تربیت چاہیے, اور وہ کیا ہے, وہ تقوی. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو. والارحام, پھر ایک اور ایڈیشن کر دی والارحام, اور رشتے داریوں کی مختلفی سے ڈرو, ارحام کا ذکر کر دیا. اب یہ رحم ہے, یہ ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں کلوز ریلیٹیوز یا بلڈ ریلیشن کہہ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ریلیشن شپ شادی کے بعد جنم لیتے ہیں وہ خاص طور پہ اس کے اندر ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کہا, حالانکہ براڈلی ساری آیت کے اندر پہلے آ رہا تھا, لیکن اس کی ایمفسائز کرنے کے لیے, اس پہ غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بولا ارحام, تقوی اختیار کرو, خاص طور پہ ارحام کے معاملے میں, خاص طور پہ بلڈ ریلیشن شپ کے بارے میں, خاص طور پہ میاں بیوی کی جوڑ کے بعد جو ریلیشن شپ جنم لیتے ان کے بارے میں, سسرال کے بارے میں, اور دوسرے بچے اولاد آئے گی اس کے بارے میں, اور کتنے ریلیشن شپ جنرل لے لیتے ہیں ان کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور پھر ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ تعالیٰ رقیب ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا غور طلب ایک میسج دے دیا کہ رقیب, رقیب کہتے ہیں کہ فوکس ہوتا ہے, بہت کلوزلی دیکھتا ہوتا. اگر ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جس کے ہاتھ میں گردن ہو, رقب گردن کو کہتے ہیں, تو جس نے گردن پکڑی ہو, مطلب یہ کہ آپ پورے اس کے کنٹرول میں ہو, آپ اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکیں گے, اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ تم میری پکڑ میں ہو, تم سمجھتے ہو کہ میں جو مرضی کے کمرے کے اندر کہہ دوں, مجھے کون پوچھنے والا ہے, نہیں پوچھنے والا ہے, وہ دیکھ رہے بہت سے علیکم رقیبا, اور اس پہ فیصلے کرے گا. تو یہ بہت نازک ریلیشن شپ جو ہے, سارے ریلیشن شپ نازک ہیں, لیکن ون آف دا موسٹ سینسٹیو ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ یہی میاں بیوی کا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہے ہیں, تقوی اختیار کرو جس سے یہ ریلیشن شپ جڑا ہے, تقوی اختیار کرو خاص طور پہ ارحام کے معاملے میں, اور تمہیں اللہ تعالیٰ غور سے دیکھ رہے ہیں. اور اسی چیز کو حدیث پاک میں بہت زیادہ کہا گیا کہ اس کا خیال کرو. جیسے ایک روایت ہمیں آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے ساتھ بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے اور قرابت داروں کا حق ادا کرے جب وہ اس کے ساتھ قطع رحم اور حق تلفی کا معاملہ کرے. تو یہ ڈیفائن کر دیا اب صلہ رحمی. اب رحم ورڈ ہے ارحام, جس طرح آیت مبارکہ میں اس کو جو کہا جاتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ادا کرنا, حقوق کو ادا کرنا, اس صلہ رحمی کہتے ہیں, اور قطع رحمی کہتے ہیں اس ریلیشن شپ کو توڑ دینا. اب صلہ رحمی کہا گیا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی برا کرے تو اس سے اچھا کرو. یہ نہیں کہا کوئی اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کر دو, یہ صلہ رحمی ہوگی کہ وہ فلاں 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 رشتے دار بہت اچھا ہے, میں اس کا اچھا ہوں, وہ مجھ سے بات نہیں کرتا میں بھی نہیں بات کرتا, وہ مجھے برا بھلا کہتا میں بھی کہتا ہوں, اس نے وہ مجھے اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیتا میں بھی نہیں اس سے ملتا. اب یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے. کہا کہ جو برا کرے وہ اس سے اچھا کرنا, یہ صلہ رحمی ہے بائی ڈیفینیشن. اور پھر صلہ رحمی ہوتی کیا ہے, اس کا کیا امپورٹنس ہے, اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے دار اہل قرابت سب برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے. صحیح بخاری مسلم شریف کی روایت. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو, خوشادگی ہو, اور دنیا میں اس کے آثار دیر تک رہیں یعنی اس کی عمر لمبی ہو, تو وہ اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب یہ اس کے ریزلٹس آتے, یہ بات نہیں ہے کہ اس کے ریزلٹس نہیں آتے. صلہ رحمی کرنے کے, ریلیٹو سے اچھا سلوک کرنے کا, کوئی توڑتا ہے اسے جوڑنے کے, ایک تو معاشرتی طور پہ افیکٹس آتے ہیں کہ ایک تو معاشرہ پرسکون ہوتا ہے, اس کے اندر سے غم ختم ہوتا ہے, تکلیفیں ختم ہوتی ہیں, ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں. لیکن ایڈیشنل جو بینیفٹ ہے جو انسان کو پرسنلی ملتا ہے کہ اس کی عمر کی لمبا ہونا, یعنی کیا مطلب, ایک تو ہے کہ عمر ایج اس کی لمبی ہو, یہ ضروری نہیں ہے, وہ برکت والی ہو جاتی ہے, صحت والی ہو جاتی ہے, عافیت والی ہو جاتی ہے. ایج ویسے بھی لمبی ہو سکتی ہے اس وجہ سے, اور اگر نہیں لمبی ہوگی تو وہ برکت اور عافیت والی ہو جائے گی, یعنی کہ صحت والی عمر اور خوشیوں والی عمر, جس کو برکت کہا جاتا ہے, اور جس کی فراخی اور خوشحادگی مل جاتی ہے. تو یہ اس کے امپیکٹس آتے ہیں انسان کی پرسنل لائف کے. پھر ایک اور روایت میں ہے, ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں, میں الرحمان ہوں, میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادے سے نکال کے اس کو رحم کا نام دیا ہے, بس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. اب یہ روایت پڑھ کے, یہ حدیث پاک پڑھ کے انسان چونک جاتا ہے کہ حدیث قدسی کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں, اور میں نے اس رشتے کو اپنے یعنی کہ نام رحمان کے مادے سے ہی نکالا. یہ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں, ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں, پر اس سے کیا مطلب کہ جو رشتے کو جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا, جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے اپنے سے توڑ لوں گا. اب یہ ایمفیسائز کیا گیا ہمارے دین اسلام میں, ذرا سوچے ذرا, اور پھر ایک نظر معاشرے پہ ڈال لے یا اپنے پہ ایک ڈال لے تو پتہ چل جائے گا کیا ہے مطلب, کہ جیسے کوئی دین کا پارٹ ہی نہیں, دین کا حصہ ہی نہیں, جیسے دین میں کوئی اس کے بارے میں کوئی کچھ کہا ہی نہیں گیا, کوئی ٹیچنگ ہی نہیں, ایسے فیل ہوتا ہے. ہر خاندان میں لڑائی گھر سے شروع ہوتے ہیں, میاں بیوی کی ناچاکی, اور پھر اور رشتہ داروں میں ناچاکیاں, اور اتنی سٹریس اس پہ دیا, ایمفیسائز کیا گیا ہو, اور اس طرح کا معاشرہ پھر بھی ہو, تو تو حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں اس کی کہاں سے یعنی کہ الاؤنس آ گئی, کہاں سے اس کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ رشتے داری توڑ کے بیٹھ جائے انسان. جو توڑے اس سے جوڑ, بس یہ سمجھ لیں جو جوڑ ہے وہ تو ایزی ہے, وہ تو میں جوڑ رہا ہوں اس سے, نظر رکھے خاص طور پہ وہ توڑ رہا ہے. اب لسٹ بنایا اپنے رشتے داروں کی, یہ وہ مجھ سے اب برا ہے, بس میں نے لگ جانا آج سے اس سے جوڑ, وہ نہیں آتا میں اسے جاؤں گا میں اس سے محبت کروں گا, وہ تحفہ نہ دے میں دوں گا. عام طور پر ہوتا ہے کہ نہیں اس نے نہیں دیا تھا میری بیٹی کی شادی میں, نہیں دیا میں نے بھی نہیں دینا, اس نے میری بیٹی کی شادی میں نہیں دیا میں نے بھی نہیں دینا, وہ نہیں آیا تھا شادی میں میں نے بھی نہیں جانا, وہ فوتگی پہ نہیں آیا میں نے بھی نہیں جانا. یہ تو نہیں ٹیچنگ, اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت تقویٰ کی بات ہو رہی ہے, بہت ہوگی تو اسینشیل کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے صلہ رحمی کرنا کوئی آپشن چیز تھوڑی ہے, یہ مسٹ ہے, اس کے بغیر تو روایات اٹھا کے دیکھ لے, شب قدر کی روایت اٹھا کے دیکھ لے, شب برات کی روایت اٹھا کے دیکھ, جو برکت والی رحمت والی راتیں بخشے جاتے ہیں لوگ, ان کی لسٹ میں جو نہیں بخشے جاتے ہیں یہ ہوگا کہ جس نے قطع رحمی کرتا. انسان بیٹھا ہوتا ہے میں تو ساری رات عبادت کی, میں تو تہجد پہ رویا اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہوتا رشتہ داروں کے ساتھ برس دو, بیوی کے ساتھ برس دو, یہ معاشرہ نہیں ہے, یہ انسان نہیں جو اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے. کیٹیگوریکلی یہ آیات کی آیات اس میں ہیں, سو نساء پوری اس چیز پہ ہے, یعنی یہ اتنا میجر پارٹ اس کا اس چیز پہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو. معاشرہ پرسکون ہوتا ہے, دیکھیں فرد کا اللہ سے تعلق, لیکن پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہتے ہیں, اس کا امپیکٹ پورے معاشرے پہ ہے, پوری دنیا اس کی ایگزامپل ہے. وہ دیکھو مسلمان معاشرہ ہے, سکون ہے اس کے اندر, ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, خود ہی مسلمان ہوں گے, فرسٹریٹڈ لائف جس طرح کی گزار رہے ہیں نان مسلم, انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو مسلمان ایگزامپل بنے کہ ہم ہیں راستہ. لاسٹ سیٹنگ میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ کرکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نان مسلم کے اندر گئے اور ان سے بات ہوئی, انہوں نے نام بھی لیے کہ فلاں 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 نان مسلم کرکٹر تھے, بہت پاپولر دنیا کے بیسٹ بالر بیسٹ بیٹسمین, لیکن وہ کہہ رہے تھے جن سے بات ہوئی کہ انسانی طور پہ انڈیویجل لائف کے اندر بہت پریشان ہے اور یعنی غم درد زندگی گزار, اور وجہ کیا ہوتی ہے فیملی لائف شیٹرڈ, ڈائیورسز شیٹرڈ, فیملی لائف ہے ہی نہیں کہ فیملی لائف, اور اس کا یہ بات نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے خوش ہے, نہیں اس کے پریشان ہے, کیونکہ انسان انسان تو ہے نا, بے شک جو بھی عقیدہ ہو انسان تو ہے نا, اسے ایک چاہیے, اسے وفا چاہیے, اسے محبت چاہیے, اگر نہیں دی جائے گی وہ فرسٹریٹ ہوگا, تو یہی ان کی زندگی ہے. لیکن مسلمانوں کی بھی جب یہی زندگی ہو تو پھر کہاں کون ان کو شمع دکھائے, کون روشنی دکھائے. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں محنت کرو, یہ محنت کا میدان بناؤ, ریلیشن شپ کی اہمیت کو جانو, بیوی اور شوہر, بیوی شوہر کی اہمیت کو جانے, شوہر بیوی کی اہمیت کو جانے, اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بناؤ, اسپیسیفک والارحام, اور اس کے اندر جو بھی ریلیٹڈ ٹو مین کے جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں جو بھی رولس ریگولیشن اس کے اندر ہے, اور اس میں ایک چیز حیا بھی ہے, کیونکہ جو دینی اسلام ہے اس نے حیا کو مینٹین کرنے کے لیے نا معاشرے کی اور انسانوں کی کچھ ٹیچنگ دی, کیونکہ تقویٰ حیا کے بغیر نہیں ہو سکتا, تقویٰ کی بیسک چیز ہے حیا, انسان کے اندر بے حیائی ہو ہی نہیں سکتا, وہ اللہ سے لنکڈ اور ریلیٹڈ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, یہ 180 ڈگری کی بات ہے. اسی لیے مشائخ یہ بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک نظر نہیں جھکتی نا انسان روحانیت کا بالغ نہیں ہوتا, یعنی نظر کنٹرول میں نہ, یعنی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ہے شریعت کا بالغ ہونا, وہ ہے اس کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں, اور ایک ہے روحانیت کا بالغ ہونا, اس کی سب سے پہلی اور خاص نشانی یہ کہ نظر جھک جاتی ہے اور قابو میں آ جاتی ہے, پہلی نشانی. تو حیا اس روحانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہے, بغیر حیا کے روحانیت کی ترقی اللہ کے تعالیٰ امپوسبل. اب حیا کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری احکام اتارے ہیں, قرآن پاک میں بہت کم ہوتا ہے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, بہت کم ہوتا ہے, ورنہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے ہیں کیا کرنا ہے, لیکن کچھ چیزوں کے احکام اللہ تعالیٰ خود دیے, جن میں سے حیا کے متعلق جو امپورٹنٹ احکام ہے وہ یہ, ایک تو خاندانی نظام, وہ کیسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق, نکاح کرو, یعنی دوسرے لفظ نکاح آنو, نکاح ہوگا تو حیات پیدا ہوگا. دوسرا حکم دیا کہ نظروں کو جھکاؤ. تیسرا حکم دیا کہ عورتوں کو پردہ کرو. یعنی اس میں دو ہیں, ستر اور حجاب. ستر مرد کو بھی حکم ہے ناف سے گھٹنوں تک, اور عورتوں کا پورا جسم ستر ہے, اور حجاب کے احکام دیے ایڈیشنل عورتوں کو. اور نکاح کو عام کرنا, اور جو ایڈلٹری کرے اس گناہ کرے اس کے لیے سخت سزا. یہ پورا ایک نظام ہے, یعنی کہ یہ ملٹیپل اسپیکٹس ہیں ایک نظام کے, جس میں ایک ایک پوائنٹ کو ہٹ کیا گیا ہے. ایک ایک پوائنٹ کو, ادھر نکاح عام ہو اتنا مشکل نہیں جیسے آج کل 25 سال 30 سال 35 سال عمر ہو جائے نکاح نہیں ہو رہا. یہ نظام معاشرہ نہیں ہے. اور بیسس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب کہ بیسس اگر دیکھ لیجیے, اکثر کچھ بھی نہیں ہوتی. نکاح تو عام ہونا چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل, کہ جیسے جوان ہوا بالغ ہوا تو اسی وقت فکر ہو کہ نکاح ہو. یہ نہیں کہ ڈگری آ جائے, کوئی جاب مل جائے, کوئی سیٹل ہو جائے, یہ تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں معاشرہ, ورنہ حیا نہیں آئے گی معاشرے کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ آگے ساری آیات آئے گی. تو ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ حیات کا نظام تم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اور انسانوں میں, جو کہ تقوی کی بیسس ہے, تو پھر ضروری ہے نکاح کو عام کرو. اور نکاح کے ساتھ ساتھ پردہ ہو, پھر ساتھ اگر کوئی برا کام کرے تو اس کو سزا ملے. یہ جب سارے نظام پورا امپلیمنٹ ہوگا تب وہ معاشرہ جنم دے گا جو اللہ تعالیٰ جنم دینا چاہتے ہیں, محبتوں والا اور سکون والا, مینٹلی ریلیکس رہے انسان, جس میں اس کی یعنی جسمانی نیڈز بھی پوری ہو رہی ہو. یہ سب معاشرے جنم لے کر سارے امپلیمنٹ ہوں گے. تو یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے حیات ریلیٹڈ ٹو یہ ریلیشن شپ جو میاں بیوی کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی امفیسائز کر رہے ہیں کہ جب یہ ارحام کہا تو حیات کی طرف, کہ حیات کو مد نظر رکھو, حیات کو مد نظر رکھو. اور جب میاں بیوی کا تعلق پیدا ہو, اس سے جو ریلیشن شپ جنم لے تو اس کو بھی اس کے بارے میں ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو, اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو, اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ, بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اب جب انسانیت کی بات ہوئی یا ایھا الناس, تو اب اللہ تعالی آگے مسلم انسانوں کے حقوق بتا رہے ہیں. شروع اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے کیا, اور علماء نے اس کی ایک ریزن یہ دیکھی کہ یتیم وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک پسا ہوا طبقہ کہہ لیں, یا جن کا کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ان سے کہ ان کو کیئر دو. ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے. اور دوسری نشانی یہ کہ وہ جو رشتہ تھا, جو میاں بیوی کے رشتے سے جو اولاد آئی تھی دنیا کے اندر, اب وہ اس امبریلا, اس شیڈ, اس یعنی کہ جو کیئر تھی, اسے محروم ہو گئی ہے, یعنی پیرنٹس سے. اب وہ یتیم ہے, اب کوئی اس کی رکھوالی کرے گا. اب وہ رکھوالی کرنے والا شریعت نے بتا دیا کہ کون کون اس کے ولی ہو سکتا ہے, چچا ہو سکتے ہیں, اور لوگ ہو سکتے ہیں. تو اب ان کو ٹیچنگ دی جا رہی ہیں کہ اب ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. وہ اپنے حق کا حق نہیں لے سکتے, وہ اب چھوٹے ہیں, وہ اپنا حق نہیں لے سکتے. انہیں پتا بھی نہیں ہمارے حقوق کیا ہیں. تو ظلم پہ نہ اترانا. وہ انسان ہے نمبر ون, وہ مسلمان ہے نمبر ٹو, اور وہ ایک اس میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے دنیا میں آئے ہیں. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھو. اور یتیم ہے, ایک اور بات ایڈ ہو گئی, اس لیے ان کے حقوق پورے کرو. اور کیا حق اللہ تعالیٰ نے ان کے گنوائے آیت مبارکہ میں, کہ یتیم کا مال آتا ہے, کیونکہ وراثت میں جو پیرنٹ فوت ہوتے ہیں مال آگے چلا جاتا ہے. اب نابالغ کا, جو بالغ نہیں ہے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس میں مال آئے تو اسے نہیں پتا مال کا کیا کرنا ہے, مال ہوتا کیا ہے, بچے کو کیا پتا مال کی کیا امپورٹنس ہے. تو اب کہا کہ جو ولی ہے, جو اس کی کیئر گارڈین ہے, اس کو چاہیے کہ اس مال کی اب کیئر کرے. یہاں تو پاس ہوئی کہ مال کی کیئر کرے, کیونکہ مال کو لالا جاتا ہے, گارڈین کو لالا جا سکتا ہے, کون اس کو پوچھنے والا, میں ہی لے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ہٹ کیا کہ نہیں, ان کا مال دے دو, یہ ان کا مال ہے, تمہارا مال نہیں. اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو. اگلی چیز یہ ہو سکتی ہے, مال دے دے, حکم یہ ہے آگے کی آئے گی بھی آیات میں تفصیل, کہ حکم یہ ہے کہ مال جو ہے گارڈین اپنے پاس رکھ لے ولی, اور جب وہ بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے اور سوچ سمجھ والا ہو جائے, تو اس میں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ بالغ ہونے میں کئی بار ابھی تک سوچ سمجھ نہیں پیدا ہوتی, تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ وہ جانچتے رہو کہ جب وہ سمجھنے والا ہو اسے چیک کرتے رہو, مال ضائع نہ کر دے. تو جب اس میں سمجھ پیدا ہو جائے, اور وہ کب تک ہے؟ 25 سال کی عمر تک. 25 سال کی عمر تک دیکھتے رہو, 25 سال کا بھی اگر تم سمجھتے ہو یہ مال کو ضائع کر دے گا, اتنی سمجھ نہیں ہے تو, لیکن اب اسے دے دو. 25 سال سے زیادہ ویٹ نہیں کریں گے, لیکن اس سے پہلے دیکھتے رہو کہ وہ مال کی کیئر کر سکے گا. تو تب تو اس کو مال اپنے پاس رکھو, جب وہ کیئر کرنے والا ہو جائے, بالغ ہو جائے, اس کو دے دو. تو اب یہ خیال آ سکتا تھا, ٹھیک ہے میں مال کی کیئر کرتا ہوں, اسے دوں گا بھی, لیکن ایسا کرتا ہوں کہ اچھی چیز اپنے پاس رکھ لوں, بری اس کو دے دوں. ہوگی ایک ہی چیز, دو کوالٹی کی ہیں, اچھی اپنے پاس رکھ لوں گا, بری اسے دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ دیا کہ خراب مال سے تبدیل نہ کرو اچھے مال, اور ان یتیموں کو مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. تو یہ بھی نہ ہو کہ کہو ہاں مال میں رکھتا ہوں, اس کو میں ویسے ہی دوں گا, لیکن اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے پھر نیت یہ ہو کہ اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کروں گا. آگے اور اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ یہ ہو نیت کہ بڑا ہو کے اس کو دینا پڑ جائے گا مال, تو ایسا نہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا لوں, اس کو خود رکھ لوں کسی اور طریقے سے. کوئی بھی نیت ہو جو کہ اچھی نیت نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹ کر دیا کہ ایسا نہ ہو. اور یتیموں کو آپ کے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ, یعنی بری نیت کے ساتھ, بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے, تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے, دو دو سے, تین تین سے, اور چار چار سے. ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے, تو پھر ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرو, یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں. اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے. اب یہ اگلی چیز اللہ تعالی نے ذکر کی یتیموں کے حوالے سے, لیکن ساتھ وہ جو نکاح کا تعلق تھا اس کو بھی ایڈریس کر دیا. اور وہ کیا تھا کہ یتیموں کے حوالے سے یہ بات تھی کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہوتا کیا تھا, جس کی بیک گراؤنڈ میں یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت مبارکہ اتری, کہ کرتے کیا تھے ولی, یعنی کہ ایک لڑکی ہے یتیم ہو گئی, تو اب ولی جو تھے, فار ایگزامپل وہ ولی ہو چچا کا بیٹا, یعنی اس کا قزن, اب نکاح ہو سکتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے, یہ بھی سوچتے تھے کچھ لوگ کہ اس کا مال بھی ہے اور اچھی بھی ہے, لگتی ہے مجھے, تو ایسا کروں گا کہ اس سے میں نکاح کر لوں گا, مطلب میں ہی اس کو کیئر کر رہا ہوں, مال بھی میرا اس پاس آ جائے گا اور مجھے پسند بھی ہے, تو میں اسے نکاح بھی کر لوں گا. لیکن ظلم کیا کرتے تھے, ظلم یہ کرتے تھے حق مہر نہیں دیتے تھے, یا صحیح نہیں دیتے تھے جتنا اس کو ملنا چاہیے. اب یہ ظلم تھا حق مہر کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا یہاں پہ, یہ ظلم ہے ایسے نہیں. یا دوسرا کیس یہ ہوتا تھا, یہ ہو سکتا تھا کہ پسند تو نہیں ہے لیکن مال والی ہے وہ لڑکی, تو ذہن میں آتا تھا کہ جب بڑی ہوگی تو میں اسے نکاح کر لوں گا, مال میرے پاس آ جائے گا. اور لیکن چونکہ پسند نہیں تھی, تو اسے مال کے لیے نکاح کرنے کی وجہ سے پھر وہ رغبت اس کی طرف نہیں ہوتی تھی, تو اس طرح بھی ظلم ہوتا تھا کہ رغبت نہ ہوتی, اس کو کیئر نہیں دینے, اس کو رائٹس نہیں دینے. تو یہ ساری جو رائٹس نہیں اس کو ملتے تھے لڑکی کو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے, یعنی یہی کہ یا تو اسے حق مہر نہیں دو گے یا اسے کیئر نہیں دو گے پسند نہ ہونے کی وجہ سے, تو تم کیا کرو کہ تم اور عورتوں سے نکاح کر لو, ان سے نہ کرو. تم نے رائٹس دینے, امپورٹنٹ بات کیا, عورت کے رائٹس, بیوی کے رائٹس دینے ہیں. یہ حق مہر نہ دینا یہ ظلم ہے, معاف کرا دینا یہ ظلم ہے, اور ان کو کیئر نہ دینا کہ مجھے نہ پسند ہے میں نہیں اس کو کیئر دیتا, یہ ظلم ہے. یہ ساری آیتیں کیٹیگوریکلی آئیں گی ابھی. تو یہاں پہ ان کی تو اشارہ ہوا کہ تم نہیں حق دے سکتے کسی طرح کا, تو نہ کرو نکاح, اور اتنی عورتیں کسی نے نکاح کر لو, اور دو کر لو, تین کر لو, چار کر لو, الاؤڈ ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں خیال ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکتا ایک سے زیادہ عورت میں, بیوی میں, تو پھر ایک سے نکاح کرو, یا اپنی جو کنیز ہے, لونڈی ہے, اس پہ اکتفا کرو, اور اس میں زیادہ امکان ہے کہ تم انصاف کر سکو. تو کیا امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں انصاف, رائٹس دینا, یہی عورت کے رائٹس میں بات چل رہی ہے. اب یہاں نہیں پتا چلتا ہے کہ کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے رائٹس نہیں ہیں، حالانکہ یہاں بات ہی عورت کے رائٹس، کوئی صورت رجال کے نام پہ نہیں ہے کہ مردوں کے بھی رائٹس، عورتوں کے رائٹس تھے، کیونکہ ظلم ہوتا ہے دنیا میں، بہت ہوتا تھا اس وقت، اب بھی ہوتا ہے، مسلمان گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، ابھی ساری آیتیں آئیں گی اور ہم اس کے دیکھیں گے ہمارے خاندانوں میں بھی ظلم ہو رہے ہوں گے، اور اسی لیے سیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس جس خاندان سے بھی ریلیٹڈ ہیں اپنے خاندان پہ غور کریں اور لوگوں کو روکیں کہ کیا ظلم کر رہے ہیں، میاں بیوی بھی ظلم کر رہے ہیں، دیندار لوگ ظلم کرتے ہیں، مطلب اس کی ڈیٹیلز میں اگر جائیں وہ گریجولی جائیں گے، جیسے جیسے آئے آئیں گے پتہ چلے گا کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، ساس بہو پہ ظلم کر رہے ہو، شوہر بالکل اس پہ کوئی رول پلے ہی نہیں کر رہا، کھونے دے رہا اس پہ ظلم، اور نہ جانے کیا کہ ظلم عام ہے گھروں کے اندر، تو یہ ساری اس کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے الاؤڈ ہے چار عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن ظلم نہ کرنا ان پہ، ان کے حقوق دینا، ان کے حق مہر دینا، ان کو کیئر دینا، ان سے محبت کرنا، ان کو دل میں بسانا، یہ ضرور کرنا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ اس آیت کے تحت ذکر کرنا مناسب ہے، وہ ہے کہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کا اسلام میں نظریہ ہے یا جو الاؤ کیا گیا، اس کے متعلق بھی چونکہ بہت بات کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بیسس کیا ہے۔ تو مختصر وقت میں جتنا ہو گیا، نہیں تو نیکسٹ سیٹنگ میں اس کو کیری کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ بیسس جو پہلی آیت میں بن گئی کہ تقویٰ، تقویٰ پیش کرتا ہے حیا پہ، یعنی کہ دونوں انٹر لنکڈ ہے، دونوں یہ نہیں سیپریٹ نہیں ہو سکتی، ایک بے حیا شخص ہے میں متقی ہوں یہ نہیں ہو سکتا، اور تقویٰ والا کہ میرے اندر حیا نہیں ہے یا حیا کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حیا مست ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دین اسلام چونکہ دین فطر ہے، وہ جانتے ہیں انسان کی کیا نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نظام چلانا تھا، خاندانی نظام چلانا تھا، یہ ہونا تھا کہ آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، آگے ایک اللہ کا نظام ہے دنیا میں پاپولیشن بڑھانے کا، تو وہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فیلنگ انسان کے اندر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اور دین اسلام اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے۔ اب بیلنس کیا تھا کہ اس چیز کو بیلنس میں رکھا جائے، یوز فیلنگ کو بھی بیلنس میں رکھا جائے، اس نیڈ کو بھی بیلنس میں رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ حیا کا بھی کنسرٹ باقی رہے۔ تو اب جب یہ ساری بیک گراؤنڈ انسان کو پتا ہو جو ہے اس چیز کی، تو پھر ایک نیچرل بات تھی کہ آگے سے یہ حکم دیا جاتا جو اس آیت مبارکہ میں دیا گیا۔ پہلی بات چیز یہ ذہن میں رکھیں جو آیت مبارکہ میں بڑی کلیئر ہے کہ الاؤ کیا گیا ہے، یہ کہ حکم نہیں ہے، کئی بھائی کا کہا جاتا ہے کہ اسلام نے حکم دیا، حکم نہیں دیا، الاؤ کیا، اور الاؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری میں ایک چیز یہ آپشن بھی اویلیبل ہے، جیسے ڈائیورس کو شریعت نے حکم نہیں دیا، الاؤ کیا ہے کہ اگر تم میاں بیوی کے آپس میں نہ بنے تو ایک آپشن اویلیبل ہے کہ بجائے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی سے کو ایک دوسرے کو تنگ کریں اور تنگ رہیں، دین اسلام نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا دین فطرت ہونے کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے اگر ایک کپل کی آپس میں نہیں مزاج مل رہے تو ان کے پر ایک آپشن اویلیبل ہے کہ وہ علیحدہ ہو سکتے۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ اگر کچھ وجوہات کی بنا پر انسان ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنا چاہے تو الاؤ ہے، یہ حکم نہیں ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز کی اس کی بیسس تقویٰ اور حیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر غور کریں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہے جو ریئرلی شاید ہو، یا ریئرلی کا ورڈ نکال لیتے ہیں، کہ کئی انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ ان کی نیڈ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر کوئی اسے ڈینائی کرے تو وہ حقیقت سے انکار کر رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب جن کو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن کو لوگ دل کی بات بتاتے ہیں، جن کو لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ان کے پاس کیسز آتے ہیں، کئی لوگ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری نیڈ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جانتے تھے ایسی بھی کچھ پاپولیشن ہوگی مردوں میں کہ جن کی نیڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت بھی دنیا پہ ایک نظر ڈالیں تو بہت ریئر کوئی ہوگا تقویٰ والا حیا والا مسلمان کہ جو کہ یعنی کہ ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، ورنہ جو اس وقت دنیا میں نظام اور معاشرہ جنم لے چکا ہے، تو یہ صرف اسی پہ آبجیکٹ کرنے والی بات رہ جاتی، ورنہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تقویٰ اور ایمان والا شخص ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار لوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی پاپولیشن جس کی نیڈ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ دو تین چار تک کر لے۔ اب چار سے لمٹ لگائی، کیونکہ پہلے لوگ 20 100 نکاح کرتے تھے، اور رائٹ رائی بات ہے کہ انسان انسان ہے, وہ 100 بندوں کے کیسے رائٹ دے سکتا ہے, 100 بیویوں کے کیسے رائٹ دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی رائٹ کا معاملہ تھا اور اس کے حقوق کے بات کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, چاس وغیرہ نہیں, تم اس طرح رائٹس دے ہی نہیں سکتے کسی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ لگا دی. اب یہ ذہن میں ساتھ چلتا رہے, یہ عورتوں کے رائٹس, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, عورتوں کے رائٹس, یہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. اگر 4 بیویوں کی اجازت دے دی, کوئی ظلم کسی پہ نہیں ہے. یہ ایکسپلین ابھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر یہ 4 کی اجازت نہ ہو تو جس شخص کی یہ نیڈ تھی اس کے ساتھ ظلم ہوتا, اس کے رائٹس, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لاگو کر دیا. ایک تو یہ بات, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کہ کئی بار ہوتا ہے کہ عورت ایسے ہوتی ہے کہ اس کے اولاد نہ پیدا ہو. اب یہ بھی مقصد تھا خاندانی نظام کا کہ آگے نسل انسانی چلے. تو جب ایسی کوئی عورت ہو تو اب کیا آپشن اویلیبل تھی؟ لیٹس سپوز یہ آپشن نہ دی جائے مرد کو, یا یہ نہ رکھی جاتی تو کیا آپشن اویلیبل تھی؟ ٹھیک ہے, اسے ڈائیورس پہ اور پھر کہیں اور نکاح کرے اور پھر اس طرح سے وہ نسل انسانی کو بڑھائے. لیکن یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا, اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تو پھر ویمن رائٹ کی بات ہوئی, پھر عورت کے رائٹ کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اس کو رکھو, پورے حقوق دے کے رکھو اور ساتھ میں ایک آپشن اویلیبل ہے کہ دوسری شادی کرو. یہ اس کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کو ایسے پیش کی جاتا ہے جیسے ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا بھی ہے معاشرے کے اندر, جس کو آگے ایلیبریٹ کرتا ہوں. لیکن اب یہ موٹیوز تھے, یہ وجوہات تھی کہ شریعت نے اجازت دے دی, آرڈر نہیں دیا, اجازت دے دی کہ یہ کر سکتے. ایک مردوں کے کچھ مسائل ہیں اس وجہ سے, ایک یہ کہ نسل انسانی بڑھانی ہو سکتا ہے, کسی کا مثال مسئلہ ہو تو اس کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہو. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کپل ہے لیکن عورت کو کوئی ایشوز آ گئے, بیمار ہو گئے, کوئی اور ایشوز آ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اجازت دے دی کہ تمہارے پاس ایک آپشن اویلیبل ہے کہ اس کو رائٹس دیتے رہو لیکن دوسرا نکاح بھی کر لو اپنی ضرورت کے لیے. اب یہ آپشن ہے, نہ ہوتی یہ آپشن کیا کرتا؟ اس کو کہتا کہ یہ تو اب یوز لیس ہے, تو اس کو ڈائیورس دو اور میں کہیں اور نکاح کرتا ہوں. پھر عورت پہ اگر بیمار ہوگی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے رائٹ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ اب دوسری شادی کر سکتے. پھر یہ ہے کہ فیزیولوجیکلی مرد, مطلب کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اب اس صورت میں بھی کئی پہ کیسز پیدا ہو سکتے, ہوتے ہیں کہ مرد چاہتا مطلب کہ نیڈ پوری کرنا تو کیا کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا کہ دوسری نکاح اگر تمہیں نیڈ ہے تو کر سکتے ہو, ادر وائز کیا کرتا؟ اس کو ڈائیورس دیتا کسی اور دوسرا نکاح کرتا. تو اس پہ ظلم, تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کے لیے آپشن رکھ دی. تو یہ ملٹیپل وجوہات ہیں. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا بھی, اور یہ اگر آج نہیں ہے تو انقریب ہو سکتا پھر ہو جائے, کہ جنگیں مسلمانوں میں یا انسانوں میں چلتی رہی ہیں ہمیشہ سے, اور جنگوں میں موسٹلی یوزلی کون لوگ مرتے ہیں؟ مرد. ویسے ہی پاپولیشن دیکھی جائے تو اکثر جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. اگر اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ کتنے مرد ہوتے ہیں جو کہ فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, پھر ایک پاپولیشن اور ریشو خراب ہو جاتی ہے, مردوں کی اور عورتوں کی ریشو خراب ہو جاتی ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بیوی کو یا ایک فیملی کو. اب اس میں بھی یہ ہو جائے کہ مرد سارے مر جائیں, بہت بڑا حصہ مر جائے, اب ریشو کیا رہے گی؟ پھر خراب ہوگی ریشو. تو اب اس عورت کا کیا کریں, ان عورتوں کا کیا کریں, ان ریشو کا کیا کریں جو پاپولیشن میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہوگی ریشو. تو اب ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا نکاح ہو, ہر عورت چاہتی ہے اس کی نیڈس پوری ہوں, اس کو بھی پروٹیکشن ملے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا کہ اب کوئی صورت نہیں تھی, کہ ریشو ہی خراب ہو چکی ہے, اب کوئی صورت نہیں تھی اس کے ایک مرد کو اجازت دی جائے کوئی ایک سے زیادہ بھی کرے. اور جن کو ڈائیورس ہو جائے اور جن کے شوہر فوت ہو جائے, ان سے کون ریئرلی ہوگا کہ پہلا نکاح کرے؟ ان کے پاس ایک آپشن رہتی ہے کہ ان سے کوئی دوسرا نکاح کرے. پہلا نکاح تو ریئرلی کوئی کرتا ہوگا ایسی عورت. اب یہی ہو رہا ہے اس وقت معاشرے کے اندر, نظام خراب ہو چکا ہے. کیونکہ جب دوسری شادی کا منع کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ نظام جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا تھا دین فطرت ہونے کی وجہ سے, بینگ اے کریٹر, وہ خراب ہو جائے گا. کیا ہوگا جس کا شوہر فوت ہو گیا, ینگ ایج میں اس کا شوہر فوت ہو گیا, یا اس کی ڈائیورس ہوگی ینگ ایج میں ہوگی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں, سارا معاشرے کی نظروں میں وہ آ جاتی ہے, کوئی اسے پروٹیکشن نہیں ہوتی, کوئی اس کی نیڈس کو خیال کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ چاہتے اسے پروٹیکشن ملے, عورت کو رائٹس ملے, اس کو کیئر ملے. اور وہ ایک اس کی صورت یہی تھی کہ مرد جو ہے وہ ایک فیملی نہیں بلکہ دو فیملیاں سپورٹ کرنا شروع کر دے، تین فیملیاں سپورٹ کرنا شروع کر دے، چار فیملیاں سپورٹ کرنا شروع کر دے. تو یہ ہے ساری حکمت جس کو بریف ورڈ میں کہا. ابھی اسٹیٹسٹک سامنے ہی رکھی کہ کیسے دنیا میں ہو چکا ہے کہ مرد مرتے ہیں اور ریشو خراب ہو جاتی ہے. آگے جنگیں ہونے ہوں گی قیامت، خود پہ قیامت میں کہا گیا جنگیں ہوں گی، ایسی ایسی جنگیں ہوں گی کہ لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، اس وقت کیا ریشو رہ جائے گی؟ جب مرد اتنے فوت ہوں گے کیا ریشو ہوگی؟ کون عورتوں کی کیئر کرے گا؟ تو یہ ضروری تھا یہ حکم دین اسلام کی، خاص ملک کے لیے نہیں ہے، خاص عراق کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر سنہریوں کو سامنے رکھنا تھا کہ یہ کیس بھی ہو سکتا ہے، یہ کیس بھی ہو سکتا ہے، یہ کیس بھی ہو سکتا ہے، یہ کیس بھی ہو سکتا ہے. تو آپشن اویلیبل رہے انسانوں کے پاس کہ کیا اس صورت میں کرنا ہے ان کیسز کے اندر. یہ ذہن میں رہے کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی اب سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس کا پہلا نکاح ایک دینی یعنی کہ عمل ہے، نکاح دینی عمل ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں، ایک دینی عمل ہوتا ہے. اور دینی عمل سے ہونے کا مراد یہ ہے کہ جس کا ہر عمل کو گریڈ کیا جا سکتا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، حرام ہے. یہ گریڈنگ ہے کہ فرض ضروری ہو گیا، واجب ضروری ہو گیا، سنت کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، مستحب کی بھی ڈیفینیشن، اور مکروہ حرام یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، حرام گناہ ہے، یہ گریڈنگ ہے. تو نکاح کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے. نکاح یہ نہیں کہ بس ہر ایک پہ ایکولنٹ ہے، نہیں، کئیوں پہ یہ فرض واجب ہوتا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں حیا کی زندگی گزار سکتے تو ان پہ یہ فرض واجب ہوتا ہے اور وہ گھر بھی چلا سکتے ہیں. دوسرا سنت ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح کے بغیر رہ سکتے ہیں تو ان کے لیے سنت ہے کہ اسٹل ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ نکاح کریں، سنت کو پورا کریں تاکہ اس سے معاشرے کو بینیفٹ ہو، اگلی جنریشن آئے اس پہ محنت ہو. اور کئیوں پہ مکروہ حرام ہوتا ہے، جو جس کو پتہ میں رائٹ نہیں دے سکتا بیوی کے، اس پہ حرام ہے نکاح کرنا، لیکن اس کو ایسے لیا نہیں جاتا، اس کو ہے کہ بس ایک رسم ہے، سب نے نکاح کرنا ہو جاتا ہے. جتنا یہ پہلے نکاح میں گریڈنگ ہے، اسی طرح دوسرے نکاح پہ بھی گریڈنگ ہے. کسی پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، کسی پہ واجب، کسی پہ سنت، کسی پہ حرام ہوتا ہے. کہ اگر وہ اس کے وہ نہیں زندگی گزار سکتا، بیوی اس کی بیمار ہو گئی، بیوی اس کی اپاہج ہو گئی اور وہ حیا کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس پہ فرض ہے کہ دوسرا نکاح کرے، واجب. اگر صرف اس لیے وہ نکاح کر رہے کہ میں کسی کا سہارا بن جاؤں، پہلی بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے، امپورٹنٹ آگے میں لیبریٹ کروں گا کہ ضروری ہے پہلی بیوی کو ساتھ لے کے چلنا، تو پھر اس کی سنت ہے، ٹھیک ہے، کرے، فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں میں دو کو نہیں ساتھ لے کے چل سکتا، ایک تو میں ڈل جو جاؤں گا، اب اس میں حرام ہے نکاح کرنا دوسرے، اس کی بھی گریڈنگ ہے. تو اس کو اس طرح پوری تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان ایز اے ہول پروپیگنڈا میں آ جائے کہ جی اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے. اور اس میں بہت بڑا رول یہ بھی ہے کہ ہوتا کیا ہے، یوزلی سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ جو انسان ٹین ایجز میں اور بچپن میں دیکھتا ہے نا، وہ اس کو وہ نارمز قرار دے دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم ایک خاص پیسفک انڈو پاک کے ایریا سے آئے ہیں اور ہمارا ایک خاص کلچر ہے اور ہم نے بچپن سے وہ کلچر دیکھا ہے، تو ہماری ایک نارم سیٹ ہے خود، یعنی کہ ہو گئی ہمارے ذہن کے اندر. اب وہ نارم جب ہلتی ہیں تو یہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، عجیب سا فیل ہوتا ہے. جیسے شریعت کا حکم ہے کہ دیور سے پردہ کرو، لیکن ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، تو اتنی ہمارے نارم سیٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بھائی ہوتا ہے، وہ تو گھر کا فرد ہوتا ہے. اب شریعت کا علیحدہ حکم ہے لیکن دیکھا ہی نہیں کیوں، اس لیے عجیب سی بات لگتی. اسی طرح یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ شریعت نے اجازت دی کہ ایک سے زیادہ شادی کرو، اور انبیاء صحابہ اولیاء یہ تسلسل سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ کرتے تھے زیادہ شادی، لیکن ہم نے چونکہ دیکھا نہیں. خاص وجہ سے انڈو پاک میں خاص وجہ وہ ہے کہ ہندو کلچر جن میں منع ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا، تو ہم نے چونکہ ان کے ساتھ رہے، ان کو دیکھا، تو ہمارے بھی ایک نارم سیٹ ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. جیسے وہ گناہ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں، اسے گناہ سے صبر کرنا شروع کر دیا. اب کوئی دوسری شادی کرے، بے شک اس پہ فرض ہو، جیسے میں نے کہا کچھ فرض واجب ہوتی ہے، اگر وہ اس بیسس پہ کرے تب بھی اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اسے ظلم قرار دیتے ہیں کہ ظلم کر دیا. اگر کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس کے شرعی حکم کیا ہے، اس بندے کا کیا کیس ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے مطابق، اپنے تقوی کے مطابق، اپنے مطابق. اور وہ معاشرے کی وجہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. اس کا رائٹ تھا کہ اپنی رائٹ، اپنی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے اگر وہ یہ اسٹیپ لے رہا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے اور وہ عدل بھی کر سکتا ہے. یہ سب ڈیٹیلز آگے آئیں گی، شاید آج کور نہ ہو سکے ٹاپک. تو
یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن تھی کہ اس کو نہیں کرنے دیا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا. اب یہ بات کرنے کے بعد ایک بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں میں جیسے کہا گیا اور روایت مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے, اکویلٹی نہیں رکھ سکتے, تو پھر نہیں تمہیں الاؤ. جو الاؤنس تھی وہ ختم ہو چکی. کیا بیسز ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے, اکول نہیں رکھ سکتے؟ وہ آگے میں بتاؤں گا کہ اکویلٹی سے کیا مراد ہے, وہ کتنا مشکل ہے اس کو مینٹین کرنا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے یا بہت اچھی چیز ہے کہ عدل نہ بھی کرو پھر بھی کر لو. نہیں, صرف ان کو الاؤ ہے کہ جن کو ضرورت ہو نمبر ون, اور جو اکویلٹی کو بھی مینٹین کر سکیں. اور اگر کئی بار ہوتا ہے کہ اکویلٹی کو مرد کہتا ہے مینٹین کروں گا کر لوں گا, اس کا غالب گمان ہوتا ہے, لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ ریزلٹس آتے ہیں دوسری شادی کے جو بھی مطلب یہ کہ نیچرل ہوتے ہیں, فطری طور پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ دو بیوں کا آپس میں لڑائی ہونا, اس لڑائی کی وجہ سے شوہر کا افیکٹ ہونا, تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہوگا. اب یہ بھی ایکویشن میں رکھنا پڑتا ہے دوسری شادی کرتے ہوئے. دیکھیں پہلے کہہ دیا کن کن کی وجوہات سے مطلب کہ کی وجہ سے اسلام نے الاؤ کیا, اب یہ بھی آگے ریکمینڈیڈ ہے کہ خود نہ فیصلہ کرے کہ میں دیکھو مجھ پہ دوری ہوگی. نہیں, کسی عالم کسی شیخ کسی نیوٹرل بندر کے پاس جا کے مشورہ کرے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں یا میرے پاس یہ کیس ہے میں کیا کروں, تو وہ اگر مشورہ دیں کہ اب تم دوسری شادی کر لو تو تب اس کو ذہن میں لائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ریزلٹس آنے ہیں لڑائی جھگڑے کی صورت میں اور دوسری پریشانیوں کی صورت میں, وہ بھی اکویشن میں رکھے کہ اس کو میں کیسے ہوں گا. ابھی تو میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں ایک عورت کے ساتھ, کیونکہ بے شک کچھ وجوہات ہیں کہ نہیں بنتی, کچھ اور مسئلے ہیں, لیکن جب ہوگی تو نیچرلی کچھ ریزلٹس اور آئیں گے. یہ سکون ویسے نہیں رہے گا, یہ وہ بھی میں ذہن میں رکھوں گی جو لڑائی جھگڑا سامنے آئے گا اور میری زندگی ہو, اور اس پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے یہ دین بھی افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے, تو وہ بھی اکویژن میں رکھنا ہوتا ہے. تو بیلنس کرنی ہوتی ہے اکویژن, سب چیزیں سامنے رکھ کے اب میں کیا کروں, کیا میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں. تو اس لیے اگر کوئی حقوق پورے بھی کر سکتا ہو اسٹل اسے ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ دوسری شادی کرے, کیونکہ جو پریشانی اس کے ذہن وجہ سے آتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ دو بیویوں کا رکھنا یہ ایون حکومت چلانے سے مشکل کام ہے. حکومت اب عام بندہ کہے اس میں کیا مشکل ہے, لیکن حکومت وہ والی جو اسلامی حکومت ہے جس میں ایک ایک بندے کے رائٹس دینے ہوتے ہیں, جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا, یہ اس حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا مشکل وہ حکومت چلانا ہے اس سے مشکل کام بھی متعدد اور سیورل بیویوں کا رکھنا ہے. واقعی ایسی بات ہے کہ اس کو اتنا مشکل کام ہے ان میں بیلنس رکھنا, حق دینا, اس کو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں اگر کوئی دوسری شادی کے متعلق سوچے. کوئکلی میں چند باتیں ذکر کرتا کہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے, پانچ منٹ میں کچھ کر تو ان بات کو آگے ذکر کر دو. ایک بہت بڑے عالم اور شیخ تھے, انہوں نے دوسری شادی کی اور علم میں بھی بہت آگے اور شیخ بھی تھے. اب وہ آگے کیا باتیں لکھتے ہیں میں انہی کی زبانی ذکر کرتا ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میسج ہے دین اسلام کا. وہ لکھتے ہیں کہ متعدد بیویوں کے حقوق اس قدر نازک ہیں کہ ہر ایک کا نہ وہاں ذہن پہنچ سکتا ہے نہ ان کی رائے کا حوصلہ ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دو شادیاں کی انہوں نے, وہ آگے ذکر کریں گے. نہیں کہہ رہے کہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ذہن سوچ ہی نہیں سکتا کیا اس کے ریزلٹس آئیں گے اور نہ ہر بندہ اسے فیس کر سکتا ہے. چنانچہ باوجود یہ کہ رات کو رہنے اور لباس اور کھانے میں برابری کا ہونا سب جانتے ہیں مگر اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا, یعنی دوسری شادی کر کے یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بیسک رائٹس بھی پورے نہیں ہوتے. باقی ان مسائل پر کون خیال کرتا ہے جس کو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک بی بی کے پاس مغرب کے بعد جاتا ہے تو دوسری کے پاس عشاء کے بعد, تو اس نے عدل کے خلاف کیا. ایک کے بعد مغرب کے بعد جا رہا ہے, دوسری بار عشاء کے بعد, یہ عدل نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ ہر ایک کی باری میں دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں اگرچہ دن ہی میں ہو, اور لکھا ہے کہ ہر ایک کی باری میں دوسرے کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے, اور لکھا ہے کہ اگر مرد بیمار ہو گیا اور اس وجہ سے دوسرے کے پاس نہیں جا سکا اس لیے ایک ہی کے پاس رہا تو صحت کے بعد اتنی مدت تک دوسرے کے پاس رہنا چاہیے, یعنی بیمار تھا ایک ہی گھر میں رہا تو جب صحیح ہو گیا اتنی مدت دوسرے کے گھر رہے, اور لینے دینے میں برابری کرنے کی جزیات بھی اس قدر دقیق ہے اتنی باریک ہے کہ ان کی رعایت کرنا ہر شخص کا کام نہیں. مجھ کو اس قدر دشواریاں اس میں پیش آئی ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں دوسری شادی کرنے کے بعد کہ مجھ کو اس قدر دشواریاں پیش آئی ہیں کہ اگر علم دین اور حسن تدبیر حق تعالیٰ عطا نہ فرماتے تو ظلم سے بچنا مشکل تھا. کہ یہ کہتے میں تو علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچا لیا, تو ظاہر ہے کہ اس مقدار میں علم اور اس قدر اہتمام کا عام ہونا بہت مشکل ہے, نیز ہر شخص کا مقابلہ کرنا بھی مشکل کام ہے. ایسے حالات میں اب تعدد ازواج کئی بیویاں رکھنے کا بجز کے کہ حق ضائع کر کے گنہگار ہو کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. اور پھر کہا کہ یہ حقوق تو واجب تھے, بعض حقوق مربت کے ہوتے ہیں وہ واجب نہیں ہوتے مگر ان کی رعایت نہ کرنے سے دل شکنی ہوتی ہے. جو رفاقت کے حقوق کے خلاف ہے ان کی رعایت اور بھی دقیق ہے. بس کوئی شخص واقعات اور معاملات کے احکام علماء سے پوچھے اور پھر عمل کرے تو اسے پتہ چل جائے گا اور تعداد ازواج سے توبہ کر لے گا. کہ بیٹھے کسی عالم سے پوچھے کہ کیا رائٹ ہوتے ہیں دو بیویوں کیسے عدل کرتے ہیں, کہتے جب وہ بتائیں گے نا ایک ہے واجب حقوق ایک ہے مروت کے جو ویسے اخلاقی ہوتے ہیں تو پتہ چلے گا کتنا مشکل کام ہو توبہ کر لے گا. اور پھر کہا کہ موجودہ حالات میں بغیر سخت مجبوری کے دوسرا نکاح ہرگز نہ کرنا چاہیے اور مجبوری کا فیصلہ نفس سے نہ کرانا چاہیے بلکہ عقل سے کرانا چاہیے بلکہ عقل والوں کے مشورے سے کرانا چاہیے. اور عمر ڈھل جانے کے بعد دوسرا نکاح کرنا پہلی منکوحہ کو بے فکر ہو جانے کے بعد اس کو فکر میں ڈالنا ہے, اور جہالت تو اس کا لازمی حال ہے. وہ اپنا رنگ لائے گا اور اس رنگ کے چھینٹے سے یہ نکاح کرنے والا بھی نہ بچے گا اور دوسری بیوی بھی نہیں بچے گی. کہا کہ مطلب وہی لڑائی جھگڑا خواہ خام خواہ رم کے دریا بلکہ خون کے دریا میں سب غوطے لگائیں گے. اب یہ ایکسپلین کریں یہ رم کا دریا نہیں خون کا دریا ہے جس پہ سب غوطے لگائیں گے, خصوصاً جبکہ مرد عالم دین اور متحمل بھی نہ ہو. علم نہ ہونے سے تو وہ عدل کے حدود کو نہ سمجھے گا اور تحمل برداشت کا مادہ نہ ہونے سے ان حدود کی حفاظت نہ کر سکے گا, اس وجہ سے وہ ضرور ظلم میں مبتلا ہوگا. چنانچہ عموماً کئی بیویوں والے لوگ ظلم و ستم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر کہا کہ مجھے دوسری بیوی کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ظاہر ہوئی مگر یہ مصلحتیں ایسی ہیں جیسے جنت کے راستے پل صراط کے بعد کہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز, جس کو طے کرنا سہل کام نہیں اور جو طے نہ کر سکا وہ سیدھا جہنم میں پہنچا. اس لیے ایسے پل پر خود چڑھنے کا ارادہ ہی نہ کرے. ان خطرات اور ہلاکت کے موقع کو پار کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سستے نہیں ہیں. دین کامل عقل کامل نور باطن ریاضت سے نفس کی اصلاح کر چکنا یہ سب اس کے لیے ضروری. یہ وہ کہہ رہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ آتی تھی میں دوسرا نکاح کر لیا, اب وہ بتا نہیں سکتے یا نہیں بتایا لیکن کہا کہ یہ جو آگے ہے پل صراط ہے. چونکہ ان سب کا جمع ہونا شاد ہے اس لیے تعدد ازواج یعنی کئی بیویوں کی فکر میں پڑنا اپنی دنیا کو تلف اور برباد کرنا ہے اور آخرت اور دین کو تباہ کرنا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ خود کیوں اس مشورے کے خلاف کیا, کوئی کہے کہ آپ نے بھی تو دو شادیاں کی, تو کہا کہ بات یہ ہے کہ خلاف کرنے ہی سے یہ مشورہ سمجھ میں آیا ہے کہ میں ایکسپیرینس ہوں اس فیل میں مجھے تجربہ ہو گیا, تجربے کار کا کال زیادہ ماننے کے قابل ہے. میں اپنے تجربے کی مدد سے اپنے بھائیوں اور احباب کی کئی بیوی کرنے سے مشورہ یہی دیتا ہوں کہ انہیں منع کرتا ہوں, اور اگر میں اس تعدد کو اختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کرنے کی زیادہ وقت آپ لوگ نہ کرتے کہ آپ زیادہ میری وقت کریں, لیکن اب ممانعت کی خاص وقت ہوگی اس ممانعت پہ عمل کرنا چاہیے مگر ساتھ ہی احکام شریعہ میں تحریف نہ کی جائے. یہ انہوں نے کہا وہ ساری بات اپنی جگہ لیکن یہ نہ بھی کہے کہ نہیں چار شادیاں کیوں ہیں چار شادیاں, وہ بتا دیا دین اسلام کا حکم ہے. اب یہاں تک بات آ چکی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ چار شادیاں اجازت نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ایک اور آیت ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے چاہیں بھی, ایک اور آیت مبارکہ ایک اور جگہ وہ کیا تھی کہ دل سے عدل ایک دل سے محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی دو بیویوں کی بظاہر ہو سکتی ہے تو الاؤ ہے. سارے صحابہ یعنی اتنے صحابہ کر چکے ہیں یہ کنٹینیوٹی سے اجماعی بات ہے کہ اجازت ہے اس کو نہ بدلو خدا کے لیے لیکن ساتھ یہ بھی سن لو کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور پھر کہا یہ بہت غور طلبہ فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے دوسری شادی کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے مکان ہیں, اس نے کہا کہ ایک, تو میں نے کہا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہیے تو میں نے کہا تین, انہوں نے کہا تین کس لیے تو میں نے کہا تین اس لیے ہونے چاہیے کہ دو مکان تو دو بیویوں کے رہنے کے لیے اور تیسرا مکان اس لیے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہو جائے گا تو آپ تیسرے مکان میں ان لوگوں سے علیحدہ رہیں گے کیونکہ جب تم ان سے روٹو گے تو کہاں رہو گے. یہ سن کے وہ رک گیا. اور پھر وہی بات تھی کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ کئی بیوی کو اختیار نہ کیا جائے ایک ہی پکڑ کی جائے اگرچہ ناپسند ہو اور یہ آیت مبارکہ آگے آئے گی، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بڑی منفرد رکھ دی ہو۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا، تو کیا انہوں نے اس کی بھی بات کی کہ بعض لوگ بہر اتنی بات پر کہ اولاد نہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح کرنے زمانے میں اکثر حالات میں زیادتی ہے کیونکہ عدل نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیت سے عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھا جو دو بیویوں میں پورا عدل کرتا ہو، دنیا دار تو کیا کریں گے۔ بس ہوتا یہ ہے دوسرا نکاح کر کے پہلی بیوی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل طبیعتوں میں انصاف اور رحم کا مادہ بہت کم ہے، تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو عدل قریب قریب قدرت سے خارج ہے۔ پھر جس غرض کے لیے دوسرا نکاح کیا جاتا ہے اس کا کیا بھروسہ ہے کہ دوسرے نکاح سے اولاد ہوگی؟ ممکن ہے اس سے اولاد ہی نہ ہو، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اولاد نہ ہو، جس سے اولاد نہ ہو سکے ایسا سمجھ کے دوسرا نکاح کیا اور پہلی بیوی سے اولاد ہوگی بعد میں، تو خام خواہ اپنے آپ کو ایک اور مصیبت میں ڈالا۔ لوگ زیادہ تر اولاد کی تمنا کے لیے ایسا کرتے ہیں، اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ نام باقی رہے گا، تو نام کی حقیقت سن لیجئے، ایک مجمع میں جا کے پوچھئے اور کسی سے پردادا کا نام پوچھئے تو کسی کو پتا نہیں ہوگا، تو یہ نام آگے چلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا کہ اسے مصیبت میں گرفتار ہونے، نام کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کہا کہ جن کو اولاد ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کہ کئی ایسے بھی ہیں جن کو اولاد ہے اور اولاد کی وجہ سے مصیبت میں ہے۔ اگر یہ بھی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے تو سمجھ لے کہ جو خدا کو منظور ہے وہی میرے واسطے خیر ہے، نامعلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی، اور اگر یہ بھی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سمجھے کہ اولاد نہ ہونے میں بیوی کی کیا خطا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بالکل ڈسلائک کیا کہ ان وجوہات سے دوسری شادی کرنا یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے۔ تو بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ نظام جو ہے اسلام کا حیا کا نظام ہے، اس میں ہیومن رائٹس بھی ہیں اور اسپیسیفکلی خاندانی نظام کے رائٹس ہیں، اس کا ضرور خیال کرے، اور ساتھ یہ بات کر دی گئی کہ اس میں حیا کو بچانے کے لیے ریکمینڈیشن یا ایک الاؤ کیا گیا ایک سے زیادہ شادی کرو، لیکن یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، الاؤڈ ہے، یہ دو مختلف ورڈ ہیں، الاؤڈ اور ریکمینڈیڈ، ناٹ ریکمینڈیڈ بٹ اٹ از الاؤڈ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور تقویٰ اور حیا نصیب فرما دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کو دی ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایسا خوبصورت دین دیا، انسانوں کے حقوق بتائے، آپس میں رہنے کے حقوق بتائے۔ یا اللہ اگر ہم اپنی سوچتے سوچتے نہ جانے کیا ظلم کرتے رہتے، یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں دین اسلام کی خوبیاں واضح کر دیجئے، ہمیں دین اسلام کا شدائی بنا دیجئے، ہمیں دین اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری کنفیوژنس کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو پروپیگنڈا ہوتے ہیں دین اسلام کے خلاف، یا اللہ ان کے خلاف، ان کے یا اللہ پاک ان پروپیگنڈا میں آنے سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی بنا دیجئے، مضبوط بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحم والا معاملہ فرما دیجئے، جو گناہ ہو گئے آج تک اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے، امت مسلمہ پریشان ہے، یا اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما دیجئے، جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔